بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وامدی صاحب کے ساتھ سوال جو آپ کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں آپ سے شکریہ آپ کے وقت کا. کم و بیش 6 نشستوں میں درس نظامی کے حوالے سے ہمارے ہاں جو روایتی طریقہ اور تدریس کا ایک پورا منہج ہے علماء بنانے کا, اس پر غامی صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے سامنے آیا؟ غامی صاحب, سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا کر ایک دوسرے پہلو سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ تو ہو گیا معاملہ روایتی علماء کا, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, جامعات ہیں, وہاں پر بھی کنٹمپری ریلیجس اسٹڈیز اسی طریقے سے جو ایسی تعلیمی نصابات موجود ہیں جو مذہب پر, تقابل ادیان پر لوگوں کو تیار کرتے ہیں. آپ کی بھی غام صاحب ملاقات ہوتی ہوگی پروفیسر حضرات سے جو علوم اسلامیہ کے ہیں, کتابیں بھی لکھتے ہیں. اب ان کی بھی ایک پوری کی پوری روایت بن گئی ہے, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہر سال دنیا میں آ رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں جس طریقے سے اسلام پڑھایا جاتا ہے, اسلامی علوم کے اختصاص کے علماء تیار کیے جاتے ہیں, آپ کا کیا اب تک کا معاملہ رہا ہے جب آپ گفتگو کرتے ہیں یا نصابات کو دیکھتے ہیں, وہاں کیا کمی نظر آتی ہے؟
ہمارے ملک میں یا کسی اور جگہ جہاں پر بھی آپ کسی علم اور فن کی تعلیم دیں گے اور اعلیٰ سطح پر اس کی تعلیم دیں گے, تو اس کے لیے کچھ بنیادی تیاریاں ناگزیر ہوتی ہیں. ہم لوگوں کو اعلیٰ درجے کی سائنس پڑھانا چاہتے ہیں, ریاضی پڑھانا چاہتے ہیں, مہندس بنانا چاہتے ہیں, طبیب بنانا چاہتے ہیں. یہ علوم کچھ ابتدائی تیاریوں کا تقاضا کرتے ہیں. وہ کسی زبان کے سیکھنے کی صورت میں بھی ہوتی ہیں, بعض فنون کو سمجھنے کے لیے بھی ہوا کرتی ہیں. ہر نظام تعلیم اس کا اہتمام مدرسے کی سطح پر کرتا ہے. میں نے مذہبی تعلیم پر گفتگو کرتے ہوئے بھی پہلی بات یہی کہی تھی کہ 12 سال کی تعلیم اختصاصی تعلیم نہیں ہو سکتی. پہلے 12 سال کی تعلیم وہ وسیع بنیاد ہونی چاہیے. تو جن یونیورسٹیوں میں دنیا بھر میں اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے, ان میں بھی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو یہ بنیادی تقاضے پورے کرنے کے بعد جاتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں انہوں نے روایتی طریقے سے دینی علوم پڑھے ہوتے ہیں یا اپنے اپنے ملکوں میں عربی زبان سیکھی ہوتی ہے جو ظاہر ہے کہ دین کی زبان ہے. اگر کچھ دوسرے اہل علم سے استفادے کے لیے دوسری زبانوں کی ضرورت ہے تو ان سے واقفیت بہم پہنچائی ہوتی ہے, اور وہی پہلے 12 سال کی تعلیم میں وہ ان مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں, ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اس طرح کے لوگ بہت رسوخ کے ساتھ آگے بھی بات کرتے ہیں, اور یونیورسٹیوں میں یا اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جو چیزیں ان کو اختصاص کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں ان میں ان کی کارکردگی بھی بڑی قابل اطمینان ہوتی ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت ذہانت دی ہوتی ہے, وہ کسی مرحلے پر بھی اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہیں جو ضرورتیں وہ بچپن میں پوری نہیں کر سکے اب پوری کرنی ہیں, تو وہ محنت کر کے اس کا ازالہ کر لیتے ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے کام کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز ابتدا میں میسر نہیں ہو سکی بعد میں بھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکا. ہمارے ہم یہی مشکل ہے. یعنی ہمارا نظام تعلیم جو کچھ بھی ہے اس کی بہت خامیاں ہیں. جو جدید نظام تعلیم ہے اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ناقابل فہم ہیں. پہلے 12 سال کی تعلیم کن مراحل سے گزر کے ہونی چاہیے, ان میں لوگوں کی ذہانت, ان کے رجحان, ان کے ایپٹیچیوڈ کا کیسے خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرتا ہے تو ان میں کتنے لوگ ہیں جن کے اندر علم و ادب کا ذوق ہوتا ہے, کتنے لوگ ہیں جو ہنر مند پیدا کیے جاتے ہیں, کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کاروباری کے لیے پیدا کرتا ہے. تو اگر غور کر کے دیکھیں تو خالص علم, دانش, فلسفہ, حکمت کی طرف رجحان رکھنے والے لوگ 2-4% سے زیادہ نہیں ہوتے. باقی لوگ اللہ تعالیٰ اپنی دنیا کا نظم چلانے کے لیے پیدا کرتا ہے, اس میں زیادہ بڑی تعداد ہنر مند لوگوں کی, کاروباری معاملات کو سمجھنے والے لوگوں ہی کی ہوتی ہے, ہونی چاہیے. ہمارا نظام تعلیم اس کا بالکل لحاظ نہیں کرتا. پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ کون سی زبانیں ہیں جو جو اس وقت علوم ہماری ضرورت ہے ان کے لیے سیکھنی چاہیے، ان کو بھی پوری طرح ملحوظ نہیں رکھا جاتا ہے. ایک رجحان ہے بس، وہ جب غلبہ پا لیتا ہے تو پا لیتا ہے. ہماری کیا ضرورت ہے؟ کیا ہماری علاقائی زبانیں ایسے ہی مر جائیں گی؟ کیا ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے؟ ہماری کوئی قومی زبان فی الواقع ہے تو کیا عملاً بھی ہے؟ اس کو کیا پڑھنا پڑھانا ہے؟ دنیا کی جو نئی زبانیں ہیں جن میں جدید علوم ہیں، جیسے انگریزی زبان سب سے برتر ہے، پھر اسپینش ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، کیا ان کی تعلیم تدریس کا کوئی بندوبست کرنا ہے؟ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، کس سطح پہ کرنا ہے، ان کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ جو لوگ ہنر مند ہیں یا اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کی تعلیم کا کیا نظم ہونا چاہیے؟ جو لوگ کاروباری مقاصد کے لیے رجحانات رکھتے ہیں، ان کو کس سطح پر اور کیسی تعلیم پانی چاہیے اور کدھر چلے جانا چاہیے؟ یہ بے شمار معاملات ہیں جن پر جس درجے میں کام ہونا چاہیے وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہبی تعلیم کے بارے میں بھی ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ہمارے ہاں مذہبی تعلیم کو بنیاد فراہم نہیں ہوگی، یعنی باقی سب چیزوں کے بارے میں ہم بنیاد فراہم کر رہے ہیں، ریاضی کے لیے بھی کر رہے ہیں، سائنس کے لیے بھی کر رہے ہیں، علم ہندسا کے لیے بھی کر رہے ہیں، ہم طب کے لیے بھی کر رہے ہیں، تو وہ بنیاد پہلے 12 سال کی تعلیم میں اگر ہم جو لوگ دین کا عالم بننا چاہتے ہیں ان کو فراہم نہیں کریں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اور اگر وہ اس بنیاد کے بغیر، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے ہیں، وہ اسلامیات میں ماسٹر کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ان سے بات کر کے دیکھیے، وہ قرآن مجید پڑھ کے بھی اس کو براہ راست سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. امتحان تو آپ دے ہی سکتے ہیں، معلومات کی حد تک دے لیتے ہیں. تو یہ وہ خرابیاں ہیں جن کو کبھی ہمارے ہم موضوع نہیں بنایا جاتا. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ پھر مقابل میں ایک روایتی مذہبی تعلیم کا الگ نظام وجود میں آ گیا ہے، جو اصلاً نہیں ہونا چاہیے. یعنی اصلاً تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پہلی 12 سال کی تعلیم ہر شعبے کے لیے لوگوں کو تیار کر دیں، یعنی اگر وہ جانا چاہیں، ان کے پاس انتخاب موجود ہو، ان میں سے پھر جو لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ان کو دین کا عالم بننا ہے، ایسے ہی جیسے بعض لوگ فیصلہ کرتے ہیں ان کو طبیب بننا ہے، مہندس بننا ہے، ان کو سائنسدان بننا ہے، تو اسی طرح جو لوگ فیصلہ کریں ان کے لیے پھر دینی تعلیم کے بڑے ادارے اختصاصی تعلیم کے ہونے چاہیے. میرے نزدیک اگر وہ ادارے بنائے جائیں اور ان میں کوئی دیوبندی بنائیں، کوئی بریلوی بنائیں، کوئی حنفی بنائیں، شافعی، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، وہ اس سطح پر جا کر بنیں گے تو وہ کبھی ان تعصبات کے اسیر ہو ہی نہیں سکتے. یہ چونکہ ابتدا ہی میں ایک متوازی نظام کے طور پر بنتے ہیں تو اس لیے وہ سب خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں. تو اس تعلیم میں یہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کس طرح پیدا کر رہا ہے، ان کی ضروریات کیا ہیں، نظام تعلیم میں ان ضروریات کا لحاظ کر کے ان کی مدد ہونی چاہیے کہ نہ وہ اپنا وقت ضائع کریں، نہ کسی دوسرے فن یا شعبے میں ڈگریاں لینے کو اپنا مقصد بنا لیں، بلکہ خاص طریقے سے ایک کے بعد دوسری چیز میں انتخاب کرتے چلے جائیں، اور اس طرح وقت پر صحیح انتخاب کرنے میں ان کی مدد بھی کی جائے. اور اتنے انتخابات موجود ہوں، یعنی 7ویں 8ویں کے بعد اگر کچھ لوگ دین کا عالم بننا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے سائنس اور فنون کے شعبے الگ کیے ہوئے ہیں نا، اس موقع پر آپ موقع دیتے ہیں، دینیات کا بھی کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کے یہاں پڑھایا جائے، بتایا جائے، اس میں بنیادی چیزیں ہوں گی. یعنی جو آپ کی پہلی 12 سال کی تعلیم ہے وہ صرف دینیات کا عالم بننے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کر دیں گے،
اسکلس سکھا دیں گے.
اس کے بعد جب آپ نے زبان سیکھ لی یا جو ضروری ہنر ہیں وہ سیکھ لیے، اب آپ چاہیں کسی دینی مدرسے میں چلے جائیں، اور چاہیں تو آپ اپنی رائے بدل لیں، تو پھر بھی امکان ہوگا اس بات کا کہ آپ چونکہ ایک جگہ سے آئے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فیصلہ آپ کے لیے حتمی فیصلہ ہو گیا، تبدیلی کا بھی، جیسے لوگ موجودہ نظام تعلیم میں کرتے ہیں. تو یہ وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں میرا خیال ہے جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے.
اچھا، ہم سب دینی مدارس کے بارے میں تو ہم نے تحلیل کر کے بتایا کہ نصاب کے اندر کیا خامی ہے، پورا کا پورا مزاج ماحول تقلیدی ہے، اس سے ایک سوچنے سمجھنے کا زاویہ نظر بنتا ہے، قرآن مجید اصل کی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہمارا جب انٹریکشن رہتا ہے، آپ کی 50-55 سال کی پبلک لائف ہے، یہ جو جدید یونیورسٹیوں کے فضلاء ہوتے ہیں دینی علوم کے اندر اختصاص حاصل کر کے، میرا جتنا تجربہ رہا ان کی قیادت سے، اساتذہ سے مل کے، تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علم کا جو پورا ٹریڈیشن ہے وہ وہاں پر یونیورسٹیز کے ماحول میں اس طریقے سے نہیں سکھایا جاتا۔ دوسری چیز جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ موقع ہی نہیں پیدا ہوتا، بنیادی جو عربی زبان ہے اور کلاسیکل متون تک پہنچنے کے لیے جو رسائی ہو سکتی ہے اس پر ان کی دسترس نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے، غام صاحب آپ کی فکر ہو یا کوئی دوسری فکر، جب بھی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ریسیونگ اینڈ پہ کوئی پرابلم ہے، وہ ہمیشہ اس کو سائٹیشن کے اصول پہ، جس طرح ہر چیز کی ہسٹری ٹریس کی جاری ہوتی ہے جامعات کے اندر، یونیورسٹیوں میں تحقیق کے اندر جو کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں بھائی یہ تو بات معتزلہ نے بھی کہی تھی، یہ اس سے ملتی ہے، غام صاحب کی بات اس سے ملتی ہے۔ تو براہ راست ایک نئی تعبیر کو اپریشیٹ کرنے کا ایپٹیٹیوڈ ہمیں نہیں نظر آتا کہ وہاں کے فضلاء میں پیدا ہو، یہ بات ٹھیک ہے؟
یہ چیز تو دیکھیے، اچھے سے اچھے نظام تعلیم میں بھی اگر آدمی کا علمی رجحان نہیں ہے تو ہو جائے، یعنی اگر ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی اور ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم کسی چیز کو اپریشیٹ کیسے کریں گے۔ دین کا علم ہے، دین کے علم میں کیا یہ ہوگا کہ 14 صدیوں میں تو لوگ میز کہتے رہے اور اچانک کرسی کہا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی بے شمار چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کا عمل پہلے دن سے شروع ہو گیا ہے، ان کے سمجھنے میں تعبیریں ہوں گی، استدلال کے طریقے ہوں گے۔ آپ ادنا مناسبتوں کی بنیاد پر اس طرح کی بات کہہ کے کسی چیز کو اٹھا کے پھینک دیں گے، یہ معتزلہ کا نقطہ نظر ہے، یہ جامعہ کا نقطہ نظر ہے، تو آپ علم سے اپنے آپ کو محروم کریں گے۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے اس طرح کے علم میں کہ اگر پہلے لوگوں نے کوئی رائے قائم کی ہے تو ان کی بنائے استدلال کیا تھی، استدلال کے مقدمات کیا قائم کیے گئے، استدلال کن مراحل سے جا کر نتیجہ خیز ہوا۔ اب اگر کوئی نئی بات کہی جا رہی ہے تو کیا نتیجے کے لحاظ سے کہی جا رہی ہے، کیا استدلال کے لحاظ سے کہی جا رہی ہے، ان سب چیزوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے تربیت چاہیے، یہ خالص علمی تربیت۔ یہاں بہت اچھے لوگ ہیں، ساری زندگی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن لوگوں کا علمی کام بھی ہے، لیکن وہ بعض چیزوں پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے علمی طریقے سے اس بات کو سمجھنے کی صحیح نہیں کی۔ یعنی ادنا مناسبتیں، پہلے سے موجود چیزوں کے ساتھ کچھ مشابہت کچھ مخالفت کو دیکھ کر رائے قائم کر لی گئی ہے، اور جس طرح سمجھنے اور پڑھنے اور جاننے کا حق ہے وہ ادا کیے بغیر تبصرہ کرنے کا بھی شوق ہے، یا تو آدمی خاموش رہے۔ تو اس کا تعلق میرے نزدیک تربیت سے ہے، وہ آپ درس نظامی میں پڑھنے والے لوگوں کی نہیں کریں گے تو وہاں بھی یہی ہوگا، یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کی نہیں کریں گے تو وہاں بھی یہی ہوگا۔ یہ چیزیں تو بڑے اہل علم سکھاتے ہیں، اچھے اساتذہ سکھاتے ہیں۔ نے کسی چیز کے بارے میں اختلاف کرنا ہے یا تبصرہ کرنا ہے تو اس کے بنیادی تقاضے کیا ہیں وہ آپ کو پورے کرنے چاہیے، یہ ہر جگہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں تو تربیت کے سوا کوئی چیز نہیں کہ درست کر سکے، باقی دونوں باتیں بالکل درست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ہاں وہ رسوخ علوم و فنون میں نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ جو ان علوم و فنون میں بنیادی چیزوں کو سمجھنے پڑھنے کی عمر ہے اس میں وہ نہیں پڑھی جاتی، جب آخر میں جا کے ان کا خلاصہ نکالنے کی صحیح کی جاتی ہے تو وہ نکل نہیں پاتا۔ زبان ہی کو دیکھ لیجئے، ایک خاص درجے تک زبان میں استحضار اور رسوخ پیدا کرنے کے لیے وہ 8-10-12 سال چاہیے ہوتے ہیں، اور ایک خاص عمر سے اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اگر نہیں ہے تو بعد میں اس درجے کا علم حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض فنون ہیں، اگر آپ نے ان کی برسوں مشق نہیں کی اور ان میں ایک زمانہ نہیں بسر کیا، اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایسا دور رہا ہے جس میں کسی ایک فن کا غلبہ ہو جاتا تھا، بس یہ کوئی چند سال ہے نہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں تو اب بس صرف عربی ادب پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ اسی عمر میں ممکن ہوتا ہے، جب آپ یونیورسٹی کی سطح پر چلے جاتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک ڈگری لینے کا معاملہ بھی ہے، کچھ دوسرے مضامین بھی ہیں، پھر اس طریقے سے کسی فن میں شب و روز بسر کرنے کا موقع نہیں ہوتا، تو نتیجہ بھی اسی طرح کا نکلتا ہے جس طرح کہ آپ بیان فرما رہے ہیں۔
اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ دینی علوم کا جو روایتی طریقہ ہے اس سے جو لوگ نکلتے ہیں اس کے مفاسد یا خرابی ہم نے دیکھا سامنے آئیں. یہ جو لوگ اس طرح ٹریڈیشن سے واقف نہیں ہوتے, اپنی علمی تراث کے ساتھ تمسک نہیں رکھتے, زبان و بیان کو براہ راست نہیں جانتے اور غور و فکر کا عمل براہ راست شروع کر دیتے ہیں, دینی فکر کی جو اپنی تاریخ ہے اس میں آپ بتائیے کہ یہ جو جدید تعلیمی نظام کے تحت علماء تیار ہو رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ایسے ایسے فتنے اٹھے ہیں جنہوں نے مسلمہ چیزوں کا انکار کر دیا, وہ وہاں علماء میں تو نہیں نظر آتے, ان کی خرابیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں لیکن یہاں پر تو بالکل ہی کہانی بدل جاتی ہے.
اس میں شبہ نہیں, یہاں بہت نقصان ہوتا ہے, اس لیے کہ مطالعہ کر لیا ہے, کچھ چیزیں جان لی ہیں, کچھ پر کچھ عقلی اعتراضات ہو گئے ہیں, اسی طرح یہ بھی شوق پیدا ہو گیا ہے کہ ہم بھی تفسیر فرمائیں گے یا ہم بھی کسی چیز کو سمجھیں گے, تو اس میں مزے کا خیز چیزیں سامنے آتی ہیں. اب تو جو آدمی بھی چاہتا ہے اپنی بات بیان کرے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بیان کر دیتا ہے, تو اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو حیرانی ہو جاتی ہے. بڑے اچھے نوجوان ہیں, بعض نوجوان ہیں بعض بڑی عمر کے بھی ہیں اور اچھے لوگ ہیں, ان میں صلاحیت بھی ہے, بات کرنے کی صلاحیت ہے, سمجھنے کی صلاحیت ہے, لیکن وہی بات ہے کہ قبل از وقت بالغ ہو گئے ہیں, ان مراحل سے نہیں گزرے جن میں ایک صاحب علم کو گزرنا چاہیے, اس طرح تربیت نہیں پائی کسی فن کی علم کی, تو وہ اپنے ذہانت کی بنیاد پر تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی آرا بھی دینا شروع کر دیتے ہیں, یہ بات کس پس منظر میں ہے, کس طرح ہے, کس فن سے متعلق ہے, اس میں کیا کام ہو چکا ہے. اسی لیے بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ آج دین کو سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھے, اس کے پیچھے 1300-1400 سال کی تاریخ بن چکی ہے اور بہت بڑے علماء ہر علم و فن میں پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ اس میراث سے واقف نہیں ہیں, اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے, اس کو سمجھ نہیں سکتے, تو پھر آپ کو اپنے حدود سمجھ کر بات کرنی چاہیے, لیکن نہیں کرتے لوگ.
ہم سبھی بتائیے گا, آپ کا چونکہ لمبا عرصہ مکالمے میں گزرا ہے, لوگ آتے ہیں پورا دن گفتگو کرتے ہیں, اعتراضات بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, کن سے بات کرنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے, یہ یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے یا ہمارے روایتی علماء سے؟
روایتی علماء سے بہت آسانی ہوتی ہے, یعنی جب ان کے اندر کچھ رغبت پیدا ہو جائے, اگر تو رغبت پیدا نہیں ہوئی تو پھر تو بات سنے گا ہی نہیں, لیکن اگر وہ آمادہ گفتگو ہو جائیں تو ان کو بات سمجھانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی.
کیوں؟ کیا
اس لیے کہ ان کا پس منظر بہت راسخ ہوتا ہے, انہوں نے ان علوم و فنون کو پڑھا ہوتا ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے, بحث کیا تھی, کہاں سے شروع ہوئی ہے. جو آدمی ان سب چیزوں سے ناواقف ہے وہ اصل میں عقل عام کی بنیاد پر جو اس کے منہ میں آتا ہے کہتا چلا جاتا ہے, اس کو اس سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی طب کے علم کو باقاعدہ طریقے سے سمجھتا ہے تو اس کی غلطی پر بھی یا کسی نئی تحقیق پر بھی اس کو مطلع کرنا ہو یا متنبہ کرنا ہو بڑی آسانی ہوتی ہے, لیکن اگر کسی آدمی نے دائیں بائیں سے نسخے پڑھ لیے ہیں اس کو اس سے نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے. اب آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ یوٹیوب پر بے شمار نسخے ہوتے ہیں, خواتین ان کو پڑھ سن لیتی ہیں, کبھی کسی خاتون سے گفتگو کر کے دیکھیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہوتا ہے.
صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. نقطہ واضح ہوا, جدید تعلیم کے زیر اثر جو علماء تیار ہو رہے ہیں اس پر ہم سب کیا فرماتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سب یہ آپ کے علم ہے, قرآن مجید نے مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایسی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے جو ہم اپنے جسمانی طور پہ دیکھتے ہیں, ہاتھ ہے, چہرہ ہے, تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ذات باری سے متعلق جو بیانات جسمانی تقاضوں پہ تعلق کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, یعنی کیا وہ ان الفاظ کے معنی معلوم ہونے کے قائل ہیں یا صرف کیفیت یا حقیقت نامعلوم ہونے کے قائل ہیں, متکلمین کی طرح تفویض کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. قرآن مجید میں جب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور نسبت ہوتی ہے انہی جسمانی اعضاء کی جو ہمارے اللہ کی طرف, تو وہاں کیا مراد ہوتی ہے؟
اس میں جو پہلا جملہ آپ نے پڑھا ہے اس طرح کی کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے, یعنی کسی جگہ اللہ تعالیٰ کی جسمانی تقاضوں کے لحاظ سے کوئی بات نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی جسم ہے جس طرح کہ ہم جسم بولتے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز سے مماثلت ہے, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کا کوئی بیان بھی قرآن میں موجود نہیں ہے. وہ تعبیریں ہیں جس طرح کہ ہم اپنی زندگی میں مختلف تعبیریں اختیار کرتے ہیں, اور ان میں بھی بعض موقعوں پر جسمانی اعضاء کا استعارہ یا جسمانی اعضاء کی تعبیر اختیار کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, ان کے ہاتھ بہت کھلے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہاں ہاتھ جسمانی اعضاء مراد نہیں ہوتے, اسی طرح سے قرآن مجید میں آتا ہے یب کا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام، تو یہاں وجہ ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے تو اب اپنے بیٹے سے رخ پھیر لیا ہے، تو اس میں رخ کے معنی تو چہرے ہی کے ہیں لیکن یہ جسمانی حوالے سے استعمال نہیں ہوا، تو قرآن مجید میں بھی جسمانی حوالے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی، اسی طرح کی تعبیریں ہیں، ان میں سے ایک ایک کو نکال کے دیکھ لیجئے اور آپ کو میری تفسیر دیکھنے کا موقع اس میں دیکھ لیجئے، آپ کو استاد امام کی تفسیر دیکھنے کا موقع ہو تدبر و قرآن اس میں دیکھ لیجئے، ان تمام مقامات کی جس طرح ہم نے شرح و تفسیر کر دی ہے اس میں اس کا کوئی ادنا شائبہ بھی نہیں ہے کہ یہ جسمانی اعضاء کا بیان ہے، اس لیے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اگر محاورہ ہے، وہ کوئی خاص روزمرہ ہے، وہ کوئی خاص استعارہ ہے، خاص تعبیر ہے، تو اس کے معنی سے ہم پوری طرح واقف ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، یہی ہمارا نقطہ نظر ہے۔
اچھا صاحب، یہ جو آپ نے بات بتائی کہ اگرچہ لفظ تو وہ استعمال ہوا ہے، یت اس کا ترجمہ تو ہاتھ ہی ہوتا ہے، وجہ اس کا ترجمہ چہرہ ہی ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ صرف اللہ کے ساتھ نہیں ہے، جا بجا باقی جگہوں پر بھی تو ہو رہا ہے، مطلب کہا گیا تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب کے ہاتھ جو ہے وہ کوئی فزیکلی تو نہیں کٹے، وہاں بھی یہی مراد ہے۔
یہ تعبیریں ہر جگہ ہوتی ہیں، یعنی ہم بھی کرتے ہیں، یہ فلاں کام تو ہمارے حضرت کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو یہاں ہاتھ کا لفظ اصل میں جسمانی تقاضوں سے استعمال نہیں ہوا، دنیا کی ہر زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی ہم جسم سے، مادے سے، اشیاء سے تعبیریں اٹھاتے ہیں اور پھر ان کے اندر ایک خاص طرح کا مجاز پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اسی طرح سے استعمال ہوئی ہیں، قرآن مجید میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جسمانی تقاضوں کے حوالے سے کسی اس طرح کی چیز کا ذکر کیا ہو، تو اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں، آخر چند سوالات ہم سے بتائیے گا کہ دین اسلام میں حب الوطنی کی کیا کوئی اہمیت ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پیدا ہوتے ہیں، وہ سرزمین، وہ مٹی، وہ معاشرہ آپ کی پرورش، پرداخت، نگہداشت، آپ پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، آپ کو تعلیم ملتی ہے، جیسے ہی آپ کو ڈگری ملتی ہے آپ اس کو چھوڑ کے دنیاوی مفادات کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، تو کیا دین اسلام کی لحاظ سے کوئی تقاضا پیدا ہوتا ہے اپنی مٹی کا حق ادا کرنے کا؟
یہ ساری بات کبھی میری سمجھ میں نہیں آ سکی، ایک تو فطری تعلق ہے، آدمی جس جگہ پیدا ہوتا ہے اس جگہ کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، ہم اب بھی کبھی اپنے وطن جاتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ گاؤں میں جائیں، اسی طرح دریا کے کنارے جا کر بیٹھیں، اس علاقے کو دیکھیں، یہ تو فطری احساس ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ جن جن جگہوں پر کبھی قیام کیا ہوتا ہے ان کو بھی آدمی دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ابھی ہم سفر میں تھے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال ہم نے ملیشیا میں گزارے ہیں، تو خواہش پیدا ہوئی کہ ایک دو دن کے لیے وہاں ہیں تو جہاں ٹھہرے رہے ہیں ان جگہوں کو جا کر دیکھ لیں، یہ تعلق تو جہاں آپ رہیں گے وہاں ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کو الٹ کر دیکھیں تو ہمارے گھر میں کوئی آدمی رہا ہے، کسی نے کچھ عرصہ ہمارے ساتھ گزارا ہے، کسی کے ساتھ مل کر کاروبار کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی جانور بھی گھر میں رکھا ہے تو اس کے ساتھ ایک تعلق، محبت، یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس حد تک تو یہ چیز فطری ہے، اس کے لیے نہ مذہب کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہ کسی اور آدمی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے اس کا تعلق نظم ریاست سے ہے، نظم ریاست انسانوں کی ضرورت سے پیدا ہوا ہے، اس میں لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یعنی وہ ٹیکس دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر سب بندوبست کیے جاتے ہیں، اس میں احسان کرنے کی کیا بات ہے، جہاں بھی آپ ہوں گے یہی تعلق آپ کا پیدا ہو جائے گا، آپ امریکہ میں آئے ہیں تو کیا آپ یہاں کی حکومت کو اپنے واجبات ادا نہیں کرتے؟ کریں گے نا، تو حکومت سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے معاملات کو دیکھے اور جو آپ کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں، تو اس کا کوئی تعلق کسی خاص وطن سے نہیں ہے بلکہ نظم ریاست سے ہے، وہ نظم ریاست آج ایک خطے میں ہے، کل دوسرے میں ہو گیا، پرسوں تیسرے میں ہو گیا، نظم ریاست کے ساتھ ہمارا معاملہ عہد معاہدے کا ہے، یعنی یہ نہ تو کوئی فطری تعلق ہے نہ کوئی مذہبی ضرورت ہے، یہ معاہدہ ہے، ہم ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، ہم نے اپنی حکومت قائم کی ہے، حکومت ہماری ضرورتوں سے پیدا ہوئی ہے، ہم نے معاہدہ کیا ہے، ہمیں اس کا وفادار بھی رہنا چاہیے اور جو ہمارے فرائض ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، جو ہمارے حقوق ہیں ان کا ہمیں مطالبہ کرنے کا حق ہے، اس کو اس سادہ اسلوب پر دیکھنا چاہیے، میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح لوگ بعض اوقات دیکھتے ہیں، میرے خیال میں وہ چیزیں ایک زمانے میں پیدا کی گئی تھیں اس لیے کہ لوگوں کو جنگوں کے لیے اس جذبے کی ضرورت تھی، اب یہ چیز ماضی کا قصہ ہو گئی، ایسی چیزوں کو بنیاد بنا کر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب جنگ کے لیے بھی جو اسلام نے اصول دیے ہیں انہی کی بنیاد پر لوگوں کو منظم کیا جا سکتا ہے.
اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک اور ہم سب اسی سے ملتی جلتی بات ہے, دین کے جو علماء ہیں وہ اختصاص پیدا کرتے ہیں اور قرآن مجید کہتا ہے تاکہ وہ اپنی قوم میں لوٹیں اور وہاں انذار کا کام کریں. تو اگر کوئی عالم جو ہے وہ اس نے تو سیکھا ہی دین کا علم اسی لیے کہ اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کرے, وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے ملک سے باہر نکلا ہے تو اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟
اپنی قوم ہی کو خطاب کرنا چاہیے, وہی سب سے پہلے حقدار ہیں, کیونکہ آپ اپنی قوم کی زبان سمجھتے ہوتے ہیں, آپ اس کے محاورے میں بات کر سکتے ہیں, آپ اس کی تلمیحات اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں, اس کی تاریخ سے استشاد کر سکتے ہیں, اس کا خیر و شر آپ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. تو اس میں زبان, نسل, آپ کے ابلاغ کے ذرائع بے شمار کام کرتے ہیں. تو موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی سرحدوں کو اٹھا دیا ہے. اب آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کر جدید ذرائع سے اپنی قوم سے خطاب کر سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا, اس وقت ذمہ داریوں کی نوعیت بھی الگ تھی.
ایک نقطہ واضح ہو گیا. آخری بات, ہم سب حکومت کی حد تک سمجھ میں آتا ہے, آپ نے ٹیکس دیا, اس نے آپ کو تعلیم دے دی, اس نے آپ کو امن دے دیا, لیکن معاشرے کا بھی تو حق ہوتا ہے. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کی زندگی میں آپ کو وہاں پہنچانے میں کردار ادا کرتے ہیں, جب آپ اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں تو یہ معاشرے کی وہ حق تلفی نہیں ہوتی؟
معاشرے نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ یعنی کسی نے کوئی مدد کی ہے؟ کسی وقت فیس نہیں دینا کے لیے پیسے تو کسی نے ادا کر دیے ہیں؟ تو یہ تو انفرادی حقوق ہیں. ہر انسان کو دوسرے کا شکر گزار ہونا چاہیے. یعنی اس کا معاشرے نے کیا کیا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے.
معاشرے نے زبان سکھائی, تہذیب سکھائی, معاشرے نے تاریخ منتقل کی مجھ تک.
معاشرے نے تو یہ کام اپنے طور پر کیے اور میں نے اس میں سے عکس کیا اور آپ نے عکس کیا, وہ مجھے کب سکھانے کے لیے بیٹھے تھے. تو یہ اصل میں ایسی جذباتی باتیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ فطری تعلق جو اپنے ملک کے ساتھ ہوتا ہے, جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں ہوتا ہے, وہاں کے لوگوں سے ہوتا ہے, بس اسی کی بات کرنی چاہیے. باقی چیزیں معاہدات سے پیدا ہوتی ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں.
نقطہ واضح ہو گیا. ہم سے سوال جواب کی نشست تھی, وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگوں کا بہت شکریہ.